علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد. پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے. پاکستان،
امریکہ کے ایک وفد کی سرتاج عزیز اور پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقاتیں، دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال. افغانستان میں چھپے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ کے خلاف کارروائی کی جائے، جنرل راحیل شریف کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
صدر اوباما کی طرف سے افغانستان میں امریکی فوجیوں کے اختیارات میں اضافے کی منظوری. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
ایک این جی او میں کام کرنے والی ایک بھارتی خاتون کا اغوا. افغان انتظامیہ خاتون کی رہائی کی کوششوں میں مصروف. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، باکسنگ کی تاریخ کے شعرا آفاق اور عظیم کھلاڑی اور امریکہ کے سب سے مقبول مسلمان محمد علی کی تدفین آج کی جا رہی ہے. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جمعہ کے روز پاکستان نے دورہ کرنے والے اعلی امریکی عہدیداروں کو بتایا ہے کہ صوبہ بلوچستان میں امریکہ کے حالیہ ڈرون حملے نے دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچایا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی زبانی.
امریکہ کے وفد نے جمعے کو پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقاتیں کیں، جس میں دو طرفہ تعلقات اور اعتماد سازی سے متعلق امور پر خاص طور پر بات چیت کی گئی. امریکی وفد میں شامل پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن کے علاوہ صدر براک اوباما کے سینئر مشیر اور ڈائریکٹر برائے جنوبی ایشیا پیٹر لیوائے نے سرتاج عزیز سے وزارت خارجہ میں ملاقات کی. وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان کے مطابق دو طرفہ تعلقات، علاقائی سلامتی اور 21 مئی کو بلوچستان میں ہونے والے ڈرون حملے کے بعد افغان امن عمل سے متعلق کھل کر بات چیت کی گئی. بیان کے مطابق سرتاج عزیز نے کہا کہ 21 مئی کو بلوچستان میں کیا جانے والا ڈرون حملہ نہ صرف پاکستان کی سالمیت بلکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی بھی خلاف ورزی تھا. انہوں نے کہا کہ اس حملے سے دو طرفہ تعلقات بھی متاثر ہوئے. وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق سرتاج عزیز نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مستقبل میں کوئی بھی ڈرون حملہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کے لیے نقصان دہ ہوگا. بعد ازاں امریکی وفد نے فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے راولپنڈی میں ملاقات کی. اس ملاقات میں افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکولس بھی شریک تھے. پاکستانی فوج کے سربراہ نے ملاقات میں افغانستان میں طالبان کے سربراہ ملا فضل اللہ اور ان کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنانے کے مطالبے کو دہرایا. جنرل راحیل شریف نے پاکستان کے اس عزم کو بھی دہرایا کہ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں، خاص طور پر بھارت کی راہ اور افغانستان کے خفیہ ادارے NDS کو پاکستان میں دہشت گردوں کو اکسانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنرل راحیل شریف نے امریکی وفد کو بتایا کہ ڈرون حملے نے احترام اور اعتماد کو متاثر کیا. ان کے بقول اس حملے سے پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم میں حاصل ہونے والی کامیابیوں پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے. انہوں نے کہا کہ خطے میں دیر پا امن و استحکام کے لیے تمام کوششیں باہمی تعاون سے ہونی چاہئیں. جنرل راحیل شریف نے کہا کہ آپریشن ضرب عزم تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق شروع کیا گیا، جس میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو ختم کیا گیا. انہوں نے کہا کہ خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان غیر محفوظ سرحد، دونوں جانب آباد قبائل کے تاریخی رابطوں اور پاکستان میں کئی دہائیوں سے آباد 30 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی موجودگی میں تمام فریقوں کو پاکستان کو درپیش چیلنجوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پر افغانستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام بدقسمتی ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کوششیں اور سرحد کی مؤثر نگرانی خطے میں امن و استحکام کے لیے ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے قائم 4 ملکی گروپ کے تحت دیر پا امن کے لیے کام کرتا رہے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
صدر براک اوباما نے افغانستان میں امریکی فوج کے لیے زیادہ وسیع اختیارات کی منظوری دی ہے، جو طالبان سے جنگ میں مقامی فورسز کی مدد کریں گی. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں.
صدر باراک اوباما نے افغانستان میں امریکی افواج کو انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے مزید اختیارات کی منظوری دی ہے، جس سے انہیں افغان سیکیورٹی فورسز کی معاونت میں آسانی ہو سکے گی۔ تاہم حکام کے مطابق نئے اختیارات کا استعمال کسی بھی کارروائی کی اہمیت اور انسدادی دہشت گردی کی جنگ میں اس کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکے گا۔ اس کے تحت خاص طور پر امریکی فضائی کارروائیوں میں اضافہ کیا جا سکے گا۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب افغانستان میں خصوصاً جنوبی علاقوں میں طالبان عسکریت پسندوں نے اپنی پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ کیا اور افغان سیکیورٹی فورسز کو ان کے خلاف مزاحمت کا سامنا ہے۔ نئے اختیارات تفویض کیے جانے کے باوجود افغانستان میں موجود 9,800 امریکی فوجی براہ راست لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس نئی پالیسی کے تحت افغانستان میں امریکی فوجی کمانڈر جنرل جان نکلسن یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ کب کب امریکی فوجی روایتی افغان فورسز کے ساتھ میدان عمل میں جا سکیں گی۔ تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا، اس فیصلے سے افغان فورسز کو کارروائی کرنے میں مدد ملے گی۔
طالبان کی ریزسٹنس زیادہ ہے اور پرٹیکولرلی افغان فورسز اس قابل نہیں ہیں کہ وہ پوری جو ہے ذمہ داری لے سکیں، تو انہیں کوشش تو کی لیکن جب بھی طالبان نے اپنے آپ کو پروو کرنا چاہا جیسے قندوز میں ان کا حملہ تھا، ٹوٹلی بغیر کسی رکاوٹ کے انہوں نے قبضہ کر دیا، اس طرح ہیلمنگ میں بھی ایسا ہوا، تو میں خیال میں اس وقت سے یہ سوچ تھی اور کئی جگہ پہ جو ہے وہ کسی طریقے سے ود آؤٹ رول یعنی کنجوز میں امریکن فورسز کو استعمال کیا گیا۔
اس سے قبل شدت پسندوں کا نشانہ بنانے کے لیے امریکی فوج کے پاس محدود اختیارات تھے۔ 2014 کے اواخر میں تمام لڑاکا بین الاقوامی افواج اپنا مشن مکمل کرنے پر وطن واپس لوٹ چکی ہیں، لیکن ایک دو طرفہ سیکیورٹی معاہدے کے تحت 12,000 سے زائد غیر ملکی فوجی، جن میں اکثریت امریکی فوجیوں کی ہے، جنگ سے تباہ حال اس ملک میں تعینات رہیں گے۔ صدر اوباما یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں امریکی افواج کی تعداد میں بتدریج کمی کریں گی، لیکن دفاعی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ گزشتہ ہفتے ہی سابق جرنیلوں اور سینئر سفارتکاروں کے ایک گروپ نے صدر اوباما پر زور دیا تھا کہ وہ فوج کی تخفیف کے منصوبے پر عمل نہ کریں، کیونکہ اس سے افغان طالبان کے خلاف جنگ متاثر ہو سکتی ہے۔ گزشتہ ماہ ہی افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کو افغان سرحد کے قریب ایک پاکستانی علاقے میں امریکی ڈرون حملے سے نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کی ہلاکت کو امریکہ نے طالبان کے لیے دھچکا قرار دیا تھا۔ تاہم طالبان کے نئے مقرر ہونے والے سربراہ ملا ہیبت اللہ نے افغانستان میں اپنے شدت پسندوں کی کارروائیوں کو مزید تیز کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ افغان مصالحتی عمل میں شرکت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے مشرقی ننگرہار صوبے میں ایک مسجد میں نماز کے دوران طاقتور بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 4 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی۔ پاکستان میں ایک نوجوان لڑکی کی اپنی ماں کے ہاتھوں جلائے جانے سے ہلاکت کے بعد ایک بار پھر توجہ نام نہاد آنر کلنگ کی جانب مبذول ہو گئی ہے۔ جمعے کے روز وزیر اعظم نواز شریف نے اسے اسلامی روایات اور اقدار کے منافی قرار دیا اور پنجاب میں عہدیداروں کو اس کے ذمہ داروں کو فوری گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
غیرت کے نام پر ایک اور قتل، وزیر اعظم کا حالیہ واقعات پر اظہار تشویش۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بنگلہ دیش میں مشتبہ شدت پسندوں نے جمعے کی صبح ہندو خانقاہ کے ایک کارکن کو تیز دھار آلے کے وار سے ہلاک کر دیا۔ 62 سالہ نیتی یارجن کو شمال مغربی ضلع پینام میں اس وقت نامعلوم افراد نے تیز دھار آلے سے حملہ کر کے ہلاک کیا جب وہ پیدل جا رہے تھے۔ کسی بھی گروپ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ بھی ان حملوں سے مماثلت رکھتا ہے جن کی ذمہ داری مذہبی عسکریت پسند قبول کر چکے ہیں۔ جودت ڈسوزا نامی ایک بھارتی خاتون کو کابل میں اغوا کر لیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ ایک بین الاقوامی این جی او آغا خان نیٹ ورک کے ساتھ کام کرتی تھیں۔ دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت اور افغانستان کے حکومتی ذرائع کے مطابق ایک بھارتی خاتون کو جن کا نام جودت ڈسوزا بتایا جاتا ہے، افغانستان کے دارالحکومت کابل سے جمعرات کی شب میں اغوا کر لیا گیا۔ 40 سالہ ڈسوزا ایک بین الاقوامی غیر سرکاری ادارے آغا خان فاؤنڈیشن میں تکنیکی مشیر کی حیثیت سے کام کر رہی تھیں۔ وہ کولکاتہ کی باشندہ ہیں، وہ ایک سال سے کابل میں تھیں اور 15 جون کو اپنے گھر واپس آنے والی تھیں۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا کہ حکومت ڈیسوزا کو چھڑوانے کے لیے اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں کرے گی۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ میں نے ڈیسوزا کی بہن سے بات کی ہے، ہم اپنے طور پر پوری کوشش کریں گے۔ ڈیسوزا کی بہن نے کولکاتہ میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ وزیر خارجہ سشما سوراج نے ان لوگوں سے رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بہن ایک سال سے کابل میں تھیں، انہیں کابل بہت پسند تھا۔ وہ جس پروجیکٹ کے سلسلے میں کام کر رہی تھیں ابھی اس میں بہت کچھ کیا جانا باقی ہے، لیکن اگر ایسے واقعات ہوں گے تو وہاں کام کرنے کون جائے گا۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ ان کی بہن کی جلد از جلد رہائی کی کوشش کرے۔ ذرائع کے مطابق افغان انتظامیہ کی جانب سے ڈیسوزا کی رہائی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کابل میں واقع بھارتی سفارت خانے نے گزشتہ دنوں اپنے شہریوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کر کے کہا تھا کہ افغانستان میں سلامتی کی صورتحال غیر مستحکم ہے، غیر ملکیوں کے خلاف دہشت گردانہ حملے جاری ہیں اور اندیشہ ہے کہ آگے بھی جاری رہیں گے۔ یہ بھی اندیشہ ہے کہ پورے افغانستان میں اغوا اور یرغمال بنانے کی وارداتیں ہوں، لہذا سفارت خانہ افغانستان میں رہنے والے تمام بھارتی باشندوں کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ سیکورٹی کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کریں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی سفارت خانے کے اہلکار افغان حکومت کے ذمہ داروں کے رابطے میں ہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ڈیسوزا کے اغوا کس نے کیا، نہ ہی کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافات میں واقع محصور علاقے داریا میں سن 2012 کے بعد پہلی مرتبہ امدادی سامان پہنچایا گیا ہے۔ سیرین عرب ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ اقوام متحدہ کی معاونت سے یہ امدادی سامان جمعرات کو دیر گئے یہاں پہنچا۔ تنظیم نے فیس بک پر ایک بیان میں کہا کہ اس سامان میں خوراک اور طبی امداد کی اشیاء شامل ہیں۔ صدر براک اوباما نے باضابطہ طور پر ڈیموکریٹک ممکنہ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جمعرات کے روز پارٹی کو متحد رکھنے اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کی ایک کوشش کے طور پر ہلری کے مخالف برنی سینڈر سے ملاقات کی۔ جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
کلنٹن کی انتخابی مہم کی جانب سے جمعرات کو دیر گئے ایک ویڈیو پیغام میں مسٹر اوباما نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ صدر بننا کتنا مشکل کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی سابق وزیر خارجہ اور سابقہ خاتون اول یہ کام کر سکتی ہیں۔ صدر براک اوباما کے الفاظ ہیں،
In fact, I don't think there's ever been someone so qualified to hold this office. She's got the courage, the compassion and the heart to get the job done.
حقیقت میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی ہے جو اس عہدے کے لیے قابلیت رکھتا ہے۔ ہلری میں یہ حوصلہ اور درد مندی اور ایسا دل ہے جو اس عہدے کے قابل ہیں۔ باضابطہ حمایت کا اعلان اس کے بعد کیا گیا جب صدر براک اوباما نے اوول آفس میں برنی سینڈرز سے ایک گھنٹے کی ملاقات کی۔ ورمانٹ کے جذباتی سینیٹر سینڈرز کو لاکھوں لوگوں کی حمایت حاصل ہے، خاص طور پر نوجوان ووٹروں کی جانب سے۔ ملاقات کے بعد اگرچہ سینڈرز نے کلنٹن کی نامزدگی کا اعتراف نہیں کیا، لیکن کہا کہ وہ جلد ہی کلنٹن سے ملاقات کریں گے۔
I look forward to meeting with her in the near future to see how we can work together.
ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار برنی سینڈرز کہہ رہے ہیں کہ میں آئندہ مستقبل میں ان سے ملاقات کا منتظر ہوں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں اور ایک ایسی حکومت تشکیل دیں جو ہم سب کی نمائندگی کرتی ہو، نہ صرف 1% عوام کی۔
And she won because she's a fighter, she's out there, she's tough. And I think this is
جمعرات کے روز میسیچیوسٹس کی سینیٹر ایلزبتھ وارن نے بھی کلنٹن کی حمایت کا اعلان کیا۔ وارن وہ واحد خاتون ڈیموکریٹک سینیٹر ہیں جنہوں نے کلنٹن کی حمایت نہیں کی تھی، لیکن جمعرات کے روز ایم ایس این بی سی نیوز نیٹ ورک پر ایک انٹرویو میں انہوں نے اس کا اعلان کیا۔
I'm ready. I am ready to get in this fight and work my heart out for Hillary Clinton to become the next president of the United States.
وہ کہہ رہی ہے کہ میں تیار ہوں، میں اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں اور ہلری کلنٹن کو ملک کا صدر بنانے کے لیے تہے دل سے کام کرنا چاہتی ہوں، اور یہ یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے نزدیک بھی کسی جگہ میں نہ ہوں۔ وائٹ ہاؤس کے حکام نے کہا ہے کہ اوباما آئندہ ہفتے وسکانسن میں پہلی مرتبہ کلنٹن کے ساتھ مہم میں حصہ لیں گے۔ سینڈرز کا کہنا ہے کہ وہ منگل کے روز واشنگٹن میں ایک پرائمری مقابلے میں حصہ لیں گے اور جولائی میں ڈیموکریٹک کنونشن تک مہم چلاتے رہیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دو سال قبل لاپتہ ہو جانے والے آسٹریلیا کے طیارے کے ملبے کی تحقیق کے نتائج کا تفتیش کار بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل خالد حمید کی زبانی۔
آسٹریلیا اور ملائیشیا کے تفتیش کار اس ملبے کی تحقیق کے بے چینی سے منتظر ہیں جو ممکنہ طور پر ملائیشیا کے مسافر طیارے MH370 کا ایک حصہ ہو سکتا ہے۔ یہ طیارہ دو سال پیشتر کوالالمپور سے بیجنگ کی پرواز کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا۔ آسٹریلیا کا ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو طیارے کے ایک حصے کا معائنہ کر رہا ہے جو ملک جنوبی ساحل کے کینگرو جزیرے پر اس ہفتے پایا گیا تھا۔ آسٹریلیا کے سمندری امور کے ماہر جوکھن کیمپ نے بتایا کہ یہ ممکن ہے کہ لاپتہ طیارے کے کچھ حصے بہہ کر آسٹریلیا کی طرف آ گئے ہوں۔ ان کا کہنا تھا،
There is a possibility because it's sort of consistent with the drift pathways of currents in the southern Indian Ocean.
وہ کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہے کیونکہ جنوبی بحیرہ ہند میں لہروں کا رخ اسی طرف ہوتا ہے۔ دو سال کا عرصہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور یہ اسی وقت کے دوران ہوا ہوگا۔ ملائیشیا کے اس طیارے پر 239 مسافر سوار تھے جب یہ مارچ سن 2014 میں لاپتہ ہو گیا تھا۔
مغربی نکاراگوا میں 6.1 کی شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ جمعرات کو دیر گئے اس زلزلے کا مرکز پورٹو موریزان سے 17 کلومیٹر مشرق میں تھا جہاں ایک چرچ کو نقصان پہنچا، لیکن فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے نے موت کا شکار ہونے والے عام شہریوں کی حالیہ تعداد بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ گزشتہ برس مارچ میں جب سے سعودی عرب نے حوثی باغیوں کے خلاف بمباری کا آغاز کیا ہے 3500 سے زیادہ افراد ہلاک اور 6300 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ لیزا شلائن کی رپورٹ۔ یہ اعداد و شمار سعودی عرب پر بین الاقوامی طور پر کی جانے والی شدید تنقید کے درمیان جاری کیے گئے ہیں جو یمن میں سویلین اموات، خاص طور سے بچوں کی ہلاکت پر سعودی عرب کی ذمہ داری کے بارے میں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اقوام متحدہ کی سالانہ بلیک لسٹ سے سعودی عرب کا نام ہٹانے پر بھی تنقید کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے نکتہ چینی کے طوفان پر برہمی سے رد عمل کا اظہار کیا جو بقول ان کے سعودی عرب کی جانب سے ناقابل قبول دباؤ تھا۔ اقوام متحدہ میں سعودی سفیر عبداللہ المعلمی نے اپنی اس تردید کو دہرایا کہ ریاض نے بلیک لسٹ پر پابندی کی دھمکی دی تھی۔ سفیر کے الفاظ میں، یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، دھمکیاں اور ڈرانا دھمکانا ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ روینا شمدسانی اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی ترجمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ادارہ سویلین جانی نقصان سے متعلق اپنے اعداد و شمار پر قائم ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی 3/4 تعداد کا سبب سعودی اتحاد کے فضائی حملے تھے۔
The methodology that we employ in gathering these civilian casualties is in line with our very strict human rights methodology.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سویلین جانی نقصان کا تعین کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں وہ انسانی حقوق کی انتہائی سخت میتھڈالوجی سے مطابقت میں ہے۔ جہاں بھی ہمیں اس بارے میں یقین نہیں ہوتا کہ کوئی شخص سویلین ہے یا جنگجو، ہم اس شخص کو اپنی مجموعی تعداد میں شامل نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سیکیورٹی سے متعلق تشویش کی وجہ سے ہمیں رسائی ہی حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا جو اعداد و شمار ہم جمع کرتے ہیں وہ بمشکل کم سے کم تعداد ہے۔ 29 مارچ کو اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کی جانب سے جاری کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس 900 سے زیادہ بچے ہلاک اور 1300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے راکٹوں اور ہلکی توپوں سے ان حملوں کے ایک سلسلے کی مذمت کی ہے جو تائز نامی شہر میں 3 جون سے 8 جون کے درمیان کیے ہیں۔ ترجمان خاتون نے کہا کہ 23 سویلین ہلاک اور 77 زخمی ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔
In the overall count of civilian casualties, that is still the case that airstrikes have resulted in more deaths than other types of
سویلین جانی نقصان کی مجموعی تعداد کا معاملہ ہے تو ابھی تک دیگر تمام جرحیتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہلاکتیں فضائی حملوں میں ہوئی ہیں۔ تاہم گزشتہ ہفتے، حقیقت یہ ہے، حوثی باغیوں کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں تمام سویلین جانی نقصان ہوا تھا۔ شمدسانی نے کہا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کو اکثر ایسے ملکوں کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہوتا ہے جو اس ادارے کی جانب سے کی جانے والی رپورٹنگ کو پسند نہیں کرتے اور ان میں سے کچھ فنڈنگ ختم کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے ان کا کام متاثر ہوتا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس طرح کی دھمکیاں ان کے ادارے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اطلاع دینے سے نہیں روک سکیں گی۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی کے کردستان ورکر پارٹی کے جنگجوؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بدھ کے روز اس مہلک حملے کے ذمہ دار ہیں جو جنوب مشرقی ماردن میں بدھ کے روز کیا گیا اور اس میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایک بیان میں جو پی کے کے نے ویب سائٹ پر پوسٹ کیا گیا، کہا کہ ہمارے ساتھیوں نے ماردن صوبے کے قصبے مدیت میں فسطائی ریاست کی فورسز کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر ایک بڑا خودکش حملہ کیا۔ زیادہ تر کرد آبادی والے اس قصبے میں اس حملے میں 30 افراد زخمی بھی ہوئے۔ پی کے کے جو ترکی کے جنوب مشرق میں زیادہ خود مختاری کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، ترک پولیس اور فوج کو نشانہ بناتا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ نائجیریا کے فوجیوں نے کم از کم 17 افراد کو اس وقت ہلاک کر دیا جب ملک کے جنوب مشرق میں بیافرا کے علیحدگی پسندوں کا ایک اجتماع ہو رہا تھا۔ فوج نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ اکرا سے کرس سٹائن نے بتایا ہے کہ بیافرا کے لوگ اور حامی اونچا شہر میں جمع ہوئے۔ یہ لوگ اس شہر کے ارد گرد علاقوں میں بھی پچھلے ماہ جمع ہوئے تھے۔ وہ اس دن کی یاد منا رہے تھے جب جنوب مشرقی نائجیریا کو شکست دیتے ہوئے اور وہ مختصر عرصے سے رہنے والے جمہوریہ بیافرا کا حصہ بن گیا۔ آئی ڈی او پی گروپ اسی برسی پر مارچ کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اس تقریب سے ایک رات پہلے فوج نے اس گرجا گھر پر حلہ بول دیا جہاں بیافرا کے حامی سو رہے تھے۔ فوجیوں نے مبینہ طور پر آنسو گیس پھینکی اور کھلی گولیاں چلائیں جس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ آئی پی او بی کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں اس کے 50 ارکان مارے گئے۔ ایمنیسٹی کا کہنا ہے کہ وہ 17 افراد کی موت کی تصدیق کر سکتی ہے۔ کیلیفورنیا میں ایک وفاقی اپیلز کورٹ نے کہا ہے کہ امریکی شہری عوامی مقامات پر ہتھیار پوشیدہ طور پر اپنے پاس رکھنے کا آئینی اختیار نہیں رکھتے۔ جمعرات کو ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ججوں کے ایک 11 رکنی پینل نے اسی عدالت کے ایک چھوٹے پینل کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ اس فیصلے میں کیلیفورنیا ریاست کے اس قانون کی پاسداری کی گئی ہے جس میں پوشیدہ طور پر اسلحہ ساتھ رکھنے کے اجازت نامے کے لیے درخواست گزار کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اسے اسلحہ رکھنے کی کیوں ضرورت ہے، مثلاً کسی ایسے شخص کے خلاف اپنا دفاع کرنا جو حقیقتاً اس کے لیے خطرہ ہو۔ اس مقدمے کی سماعت کیلیفورنیا کے ان شہریوں کی درخواست پر کی گئی جنہیں 2 کاؤنٹیز میں شیرف کے محکمے نے پوشیدہ طور پر اسلحہ ساتھ رکھنے کا اجازت نامہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
براعظم یورپ میں یورپی یونین کے حمایت میں تیزی سے کمی باقی ہوئی ہے، جس سے برسلز میں خدشات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یورپی بلاک میں برطانیہ کی رکنیت کے معاملے پر آئندہ دنوں میں ہونے والے ریفرنڈم کے اثرات کہیں وبائی شکل اختیار نہ کریں۔ جیسے کہ لندن سے وائس آف امریکہ کے ہنری ریزویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ برطانیہ کے یورپی بلاک سے اخراج کے اثرات اس ملک کی سرحدوں سے باہر تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک پیو ریسرچ سینٹر نے یورپ بھر میں 10,000 افراد کے انٹرویوز کیے۔ ان کے جوابات سے یہ ظاہر ہوا کہ یورپی یونین کے بارے میں شکوک و شبہات صرف برطانیہ تک ہی محدود نہیں ہیں۔ فرانس یورپی بلاک کو انگلستان بھر کے اپنے پڑوسی ملکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ غیر پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے، جہاں محض 38% لوگ یورپی یونین کے متعلق مثبت رائے رکھتے ہیں، جبکہ 2004 میں اس کی حمایت 69% تھی۔ برطانیہ کی جانب سے یورپی یونین چھوڑنے کے حق میں ووٹ براعظم بھر میں اسی طرح کے ریفرنڈم کے مطالبوں کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں۔ لندن اسکول آف اکنامکس کے ایک تجزیہ کار ٹیم اولیور کہتے ہیں،
However, whether or not they'll succeed, it depends upon one, what happens to the UK. If the UK struggles, then that sets a quite a powerful message.
تاہم ایسا ہو یا نہ ہو، اس کی کامیابی کا انحصار ایک ایسی چیز پر ہے کہ برطانیہ میں کیا ہوتا ہے۔ اگر برطانیہ مزاحمت کرتا ہے تو یہ چیز باقی ماندہ یورپی یونین کو ایک طاقتور پیغام بھیجے گی، اور دوسرا یہ کہ اس کا انحصار اس چیز پر ہے کہ یورو زون کے خطے میں کیا سامنے آ سکتا ہے۔ اس کا انحصار اس پر ہے کہ 26 ملکوں پر مشتمل یورپی بلاک شینگن میں کیا ہوتا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ روس میں کیا ہوتا ہے۔ یورپی یونین کو اس وقت بہت سے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان میں سے ایک برطانیہ ہے۔ تجزیہ کار اولیور کہتے ہیں کہ برطانیہ کا یورپی یونین سے اخراج کا عمل طویل اور تلخ ہو سکتا ہے۔
The rest of the European Union is looking to either punish the United Kingdom for withdrawing, so there has to be an economic cost.
باقی ماندہ یورپی یونین برطانیہ کو اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے پر زور دے رہی ہے۔ اس لیے اس کی ایک معاشی قیمت ہے۔ اگر برطانیہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا اور اسے اپنے اس عمل پر کسی سزا کا احساس نہیں ہوتا یا کوئی قیمت نہیں چکانی پڑتی اور اسی طرح کی دوسری چیزیں نہیں ہوتی اور وہ یورپی یونین کے ساتھ ایک نیا تعلق قائم کر لیتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے، تو اس سے دوسرے رکن ملکوں کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ بھی یہی کچھ کریں۔ امریکی تھنک ٹینک پی او کے محققین کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کی زیادہ تر مخالفت کا تعلق پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے معاملے سے ہے۔ سال 2015 میں 10 لاکھ سے زیادہ پناہ گزین یونان پہنچے ہیں۔ وہاں تارکین وطن کے بارے میں برسلز کی پالیسی کی مخالفت کی سطح 94% ہے۔ برطانیہ کے یورپی یونین سے نکلنے کے بحران کے ساتھ بیک وقت ہونے والے واقعات یورپ کو ایک کنارے پر دھکیل سکتے ہیں۔ ایک بار پھر تجزیہ کار ٹیم اولیور کے الفاظ ہیں،
They haven't solved each crisis, they've just managed to cope and move on and hope they'll find a solution later on.
انہوں نے ہر بحران کو حل نہیں کیا، انہوں نے صرف اس پر قابو پانے کا بندوبست کیا اور آگے بڑھ گئے اور یہ امید باندھ لی کہ وہ بعد میں اس کا کوئی حل ڈھونڈ لیں گے۔ اگر کئی بحران ایک ہی وقت میں ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ یورپی یونین کو ایک نامعلوم علاقے میں دھکیل دیں گے اور یہ چیز بہت خطرناک ہے۔ برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ ولیم ہیگ نے بدھ کے روز خبردار کیا کہ یورپی یونین سے برطانیہ کا اخراج وسیع تر تقسیم کے بیچ بو سکتا ہے۔
If we lift our eyes from our local concerns to the challenges coming our way within this continent and from beyond,
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس براعظم کے اندر اور اس سے باہر ہمارے راستے میں آنے والے چیلنجز سے متعلق اپنے مقامی خدشات پر سے اپنی نظریں ہٹاتے ہیں تو پھر یورپی یونین چھوڑنے کے خطرات بہت بڑے ہوں گے، سب سے بڑھ کر یہ کہ ٹوٹا پھوٹا منقسم اور کمزور مغرب ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنے کی ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ یورپی یونین کی نامنظوری اور مخالفت براعظم بھر میں بڑھ رہی ہے، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ برطانیہ کا اخراج یورپ اور اس سے باہر کہیں زیادہ وسیع تر نتائج کا حامل ہوگا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ، میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ 9 عمری کی زندگی میں قدم رکھنے والے نوجوانوں کے لیے 24 گھنٹوں میں کم از کم 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے، جبکہ 6 گھنٹے سے کم نیند لینے کے اثرات آگے کی زندگی میں موٹاپے کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ایسے نوجوان جو 21 برس کی عمر تک 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنے کی عادت رکھتے تھے، ان میں نمایاں طور پر وزن میں اضافے کا امکان کم پایا گیا۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ناکافی نیند وزن میں اضافے کے اعتبار سے ایک اہم پیشن گوئی ثابت ہوئی، جس میں 6 گھنٹے سے کم نیند موٹاپے کے خطرات کا ایک اہم عنصر تھی۔ اس مطالعے کے لیے کولمبیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیرولائنا کے محققین نے 16 برس اور 21 برس کے 10,000 نوجوانوں کے صحت کی معلومات کا تجزیہ کیا۔ 6 برس تک جاری رہنے والی اس تحقیق کے دوران ٹین ایجرز نوجوانوں کے وزن اور نیند کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئی۔ 16 برس کے ہر 5 میں سے ایک بچے نے بتایا کہ اس کی نیند کا دورانیہ ہر روز رات میں 6 گھنٹے سے کم ہوتا ہے، اور اسی گروپ میں 21 برس کی عمر میں موٹاپے کا امکان 20% زیادہ پایا گیا۔ محققین کے مطابق اگرچہ جسمانی سرگرمیوں کی کمی اور ٹیلی ویژن دیکھنے کا دورانیہ بھی موٹاپے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن نیند کی کمی اور موٹاپے کے تعلق کے لیے ان وجوہات کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جسمانی طور پر صحت مند ہونے کے باوجود نیند کی کمی سے صحت کے لیے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیند کی کمی، تھکان اور دن کے اوقات میں غنودگی کے اثرات سے عام طور پر انسان کی کھانے پینے کی عادتیں بھی متاثر ہوتی ہیں، جو اسے وقت بے وقت کھانے اور بغیر غذائیت والے کھانوں کی جانب مائل کرتی ہے۔ تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر نیند کا دورانیہ 6 گھنٹے سے کم ہو تو جسم میں موجود بھوک کو کنٹرول کرنے والے ہارمون کا اخراج بڑھ جاتا ہے، جبکہ بھوک کی اشتہا کو دبانے میں مدد کرنے والا ہارمون کم خارج ہونے لگتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر شکیرا نے کہا کہ کم عمری میں نیند کی کمی مستقبل میں آپ کے لیے موٹاپے کے خطرے میں اضافہ کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایک بار بالغ عمر تک وزن میں اضافہ ہو جائے تو اسے کم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا ہے صحت کے مسائل میں اضافے کا خطرہ بھی بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر شکیرا کے بقول والدین کے لیے پیغام ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے ٹین ایج بچے ہر رات 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ پاکستان میں ایک نوجوان لڑکی کی اپنی ماں کے ہاتھوں جلائے جانے سے ہلاکت کے بعد ایک بار پھر توجہ نام نہاد آنر کلنگ کی جانب مبذول ہو گئی۔ تفصیل اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں خواتین پر تشدد کے واقعات کوئی نئی بات نہیں، لیکن حالیہ ہفتوں میں ملک کے مختلف حصوں سے خصوصاً غیرت کے نام پر قتل اور لڑکیوں کو جلائے جانے کے واقعات نے ایک بار پھر ملک میں عورتوں کے تحفظ پر بحث کو مہمیز کر دیا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کا تازہ ترین واقعہ جمعے کو لاہور کے نواحی علاقے کاہنہ میں پیش آیا، جہاں ایک باپ نے پسند کی شادی کرنے والی اپنی بیٹی، اس کے شوہر اور ایک تیسرے شخص کو مبینہ طور پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور بعد ازاں خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے، جس کے بعد قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میاں بیوی کے علاوہ مارے جانے والے تیسرے شخص کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا۔ رواں ہفتے لاہور ہی میں پسند کی شادی کرنے والی 18 سالہ لڑکی کو اپنی ہی ماں کے ہاتھوں جلائے جانے کے واقعے نے مقتدر حلقوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ گو کہ بیٹی کو جلانے والی خاتون پولیس کی تحویل میں ہے، لیکن اس قتل میں ملوث دیگر ملزمان تاحال قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے ہیں۔ جمعے کو جاری ہونے والے ایک سرکاری بیان میں وزیراعظم نواز شریف نے لڑکی کے قتل پر شدید تشویش اور دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس واقعے کو اسلام کے اقدار اور روایات کے منافی قرار دیتے ہوئے پنجاب میں عہدیداروں کو فوری طور پر اس میں ملوث تمام عناصر کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور میں پیش آنے والے اس واقعے سے قبل مئی کے اواخر میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے محض 50 کلومیٹر دور واقع سیاحتی مقام مری کے مضافاتی علاقے میں ایک جوان سال لڑکی کو خود سے دگنی عمر کے مرد سے شادی کرنے سے انکار پر چند لوگوں نے تشدد کر کے زخمی کیا اور پھر اسے آگ لگا دی۔ یہ لڑکی اسلام آباد کے ایک اسپتال میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی تھی۔ اپریل میں خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں ایک ایسے ہی واقعے میں ایک لڑکی کو پسند کی شادی کرنے والی اپنی سہیلی کی معاونت پر قتل کر کے جلا دیا گیا تھا۔ ان واقعات پر جہاں انسانی اور خواتین کے حقوق کی تنظیمیں حکومت سے سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہی تھیں، وہیں جمعرات کو ملک کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے بھی ایوان کی معمول کی کارروائی کو روکتے ہوئے ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق سے مطالبہ کیا کہ وہ خواتین کو جلائے جانے کے واقعات کو انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کی فہرست میں شامل کرے۔ انہوں نے اس ضمن میں فوری طور پر قانون سازی کرنے کا مطالبہ بھی کیا، جس کی ایوان میں موجود سینیٹرز نے تائید کی۔ خواتین کے حقوق کے لیے ایک سرگرم کارکن ربیہ ہادی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ قانون سازی کی ضرورت پر تو بات کی جاتی رہتی ہے، لیکن قانون بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جانا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی اس میں موجود کسی طرح کے حکم کے باعث سزا سے نہ بچ سکے۔
کوئی کوارڈینیشن میکانزم نہیں ہے نیشنل گورنمنٹ کا، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی پالیسی فریم ورک آن وائلنس اگینسٹ ویمن پاکستان میں موجود نہیں ہے، کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے۔ صوبے ایک نمبر گیم میں بس لیجسلیشن کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں، بٹ کیا وہ کوالٹی لیجسلیشن ہے جس سے پرپیچویٹر ریکارڈ پرپیچویٹر ان کو سزائیں؟ اور کنوکشن ریٹ 0 ہے پاکستان میں تمام کیسز کے اندر۔
ربیہ کہتی ہیں کہ قانون سازی سے زیادہ معاشرے میں خواتین سے متعلق رویوں کو تبدیل کرنا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں ایک مسجد کی عارضی چھت بیٹھ جانے سے کم از کم 5 نمازی ہلاک اور بہت سے زخمی ہو گئے۔ تفصیلات شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
جمعے کو کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک ایچ میں مسجد عثمان کی عارضی چھت گرنے سے کم از کم 5 نمازی جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس حادثے کے وقت وہاں موجود دیگر نمازیوں میں سے کچھ نے میڈیا کو بتایا کہ نمازیوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے بنائی گئی عارضی چھت گر جانے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ رمضان کے پہلے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں بڑی تعداد میں نمازی موجود تھے۔ متعلقہ پولیس اسٹیشن کے اعلی افسر ایس ایچ او حیدری مارکیٹ راجہ ذوالفقار حیدر نے وائس آف امریکہ کو اس حادثے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جاں بحق ہونے والوں میں ایک باپ بیٹا بھی شامل ہیں۔
مسجد عثمان میں بعد نماز جمعہ جب اجتماعی دعا ختم ہو چکی، اس کے بعد لوگ بقیہ نماز ادا کر رہے تھے، تقریباً 2:15 سے 20 منٹ کے درمیان تھرتھرا کی آواز آئی، جو تار چادریں جو لوہے کی تھیں وہ گری، جس سے لوگ پہلے فیز میں زخمی ہوئے، جو اسپتال جا کے جس میں سے 5 شہید ہو گئے، 5 زخمی ہیں، ابھی تک یہ رپورٹ ہے۔
وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف، وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور مختلف سیاسی رہنماؤں نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ عینی شاہدین اور انتظامیہ نے میڈیا کو بتایا کہ مسجد کی عارضی چھت مضبوط نہیں تھی اور یوں وہ نمازیوں پر گر گئی، لیکن ساتھ ہی مقامی ذرائع ابلاغ پر یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ کیا شہر میں ایسا کوئی ادارہ یا نظام موجود ہے جو مختلف تعمیرات کا جائزہ لے کر یہ طے کرے کہ آیا کوئی عمارت استعمال کے لیے محفوظ ہے یا نہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
باکسنگ کی تاریخ کے شعرا آفاق عظیم کھلاڑی اور امریکہ کے سب سے مقبول مسلمان محمد علی کو جمعے کے روز اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہزارہا افراد ان کے آبائی شہر میں سڑکوں پر قطار میں کھڑے ہوئے اور علی علی کے نعرے لگا رہے تھے، جن کی تدفین آج کی جا رہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں کچھ رپورٹس۔
باکسنگ کے عظیم کھلاڑی مرحوم محمد علی کو اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے ہر بر اعظم سے ہزارہا مسلمان اور لیڈر جمعرات کے روز ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ایک ایسی شخصیت ان سے دور ہو گئی ہے جس نے انتہائی جرأت اور بے خوفی سے اس وقت اسلام قبول کیا جب ایسا کرنا بے حد دشوار تھا۔ بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رپورٹ کی تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
شیعہ، سنی، سلفی، صوفی، اگر کوئی ایسا شخص ہو جو اسلام کے متنوع اور اہم مکاتب فکر سے بالا تر ہو اور کنٹکی میں ان کے نمائندوں کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کر سکتا ہو تو اس کا نام محمد علی ہے۔ جمعرات کے نماز جنازہ میں علی کے آبائی شہر لوئی ویل میں تدفین کے موقع پر ہزاروں سوگواروں نے اس شخص کو اپنی عقیدتوں کے آخری نذرانے پیش کیے، جس کی وہ اس لیے حمایت کرتے ہیں کہ اس نے ان کی علمبرداری کی۔ امریکہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی رولا الوف کہتی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی وجہ سے ہم قدرے بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور ہم اپنا سر قدرے اونچا رکھنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے ہمارے اندر فخر کا احساس بیدار کیا کیونکہ ہمارے امریکی مسلمان ہونے کے وہ زبردست علمبردار تھے۔ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی ایک اور مسلمان خاتون نادیہ حسن نے محمد علی کا ذکر ان الفاظ میں کیا۔
محمد علی never shied away from identifying as a Muslim.
محمد علی مسلمان کے طور پر اپنی شناخت اور پہچان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے اپنی اس شناخت کی نشانی اپنے بازو پر آویزاں کی اور اس نے مجھے فخر کا ایک احساس دیا۔ نادیہ حسن، جن کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے، اپنے مرحوم چچا اور والد کی جگہ محمد علی کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے آئیں، جو انہیں بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ نادیہ کہتی ہیں کہ علی اپنے اصولوں کے مطابق جینا اور مرنا چاہتے تھے۔ وائس آف امریکہ کے ریمن ٹیلر کہتے ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں اور بھی زیادہ طویل سفر کر کے دور دراز کے براعظموں سے یہاں پہنچے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں کو علی نے متاثر کیا۔ ایک سوڈانی نیاد امریکی امام محمد ماجد کہتے ہیں،
We grew up with the beautiful name of Muhammad Ali. People used to say, if somebody very assertive,
said, ہم محمد علی کے خوبصورت نام کے ساتھ بڑے ہوئے۔ لوگ کسی ایسے شخص کے بارے میں جو بہت زیادہ پر اعتماد ہوتا تھا یہ کہتے تھے کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم محمد علی ہو؟ دیکھیے کہ سوڈان میں پروان چڑھنے والے نوجوانوں کے لیے ان کی کتنی اہمیت تھی۔ سوڈانی امام محمد ماجد، جو سوڈان میں پلے بڑھے، کہتے ہیں کہ علی نے ان کے آبائی ملک کا 1988 میں سفر کیا، جس کی یادیں ان کا سرمایہ ہیں۔ سوڈانی ان سے اتنی محبت کرتے تھے جیسے وہ ان میں سے ہوں۔ وہ جہاں بھی جاتے لوگ ان پر اپنا حق جتاتے، وہ محمد علی کو اپنا کہنے کا دعویٰ کرتے۔
شہری حقوق کے ایک سرگرم کارکن جیسی جیکسن کی طرح جو یہ کہتے ہیں کہ علی کی قربانیوں نے ان کے ملک کو بہتر بنایا. تو ان کا مذاہب کا معاملہ دنیا بھر کے بہت سے لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے علی کو اہمیت دینے کا مطلب ہے ان کے مذہب کو اہمیت دینا. بنیاد پرستی اور مذہبی بنیادوں پر ہونے والے تعصب کے خلاف ان کی جدوجہد میں امریکی مسلمانوں نے علی کو ان کی مسلم کمیونٹی کے لیے عظیم خدمات کے اعتراف میں اپنوں میں سے ہی ایک فرد کی حیثیت سے طویل عرصے تک ان پر اپنی محبتیں نچھاور کیں. ان مسلمانوں کی جانب سے انصاف کے لیے کی جانے والی جدوجہد کے ذریعے علی کا ورثہ زندہ رہے گا اور انہیں مسلسل تقویت دیتا رہے گا. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
عظیم باکسر محمد علی کو ہم یاد کر رہے ہیں. محمد علی کی پیدائش کیسیس کلے کے نام سے ہوئی تھی، تاہم انہوں نے 1960 کے عشرے میں اسلام قبول کرتے ہوئے اپنا نام محمد علی رکھ لیا، اور اس کے بعد دنیا بھر میں ان کے لاکھوں پرستار ان کے گرویدہ تھے. گزشتہ ہفتے 74 برس کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کینٹکی ریاست میں واقع ان کے آبائی قصبے لوئی ویل میں آج ان کی تدفین ہو رہی ہے. وائس آف امریکہ سے کیرولین پریسوٹی کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی.
دارالحجرہ اسلامک سینٹر کی بنیاد سن 1983 میں رکھی گئی. اس سے ایک برس بعد ڈاکٹروں نے باکسنگ کے عالمی چیمپئن محمد علی میں پارکنسن کی تشخیص کی. محمد علی کا قبول اسلام اس سینٹر میں کئی لوگوں کے زیر بحث رہتا ہے. انہی میں سے ایک مصر سے تعلق رکھنے والے باکسر عمر فیضی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے اسلام کو محمد علی کے ذریعے جانا. بہت سے لوگ جو اس مذہب کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتے تھے، وہ محمد علی کی وجہ سے اس سے آشنا ہوئے. یہ الفاظ تھے ایک مصری نژاد امریکی باکسر عمر فیضی کے. یہ سن 1960 کے عشرے کے شروع برسوں کی بات ہے. علی اپنے پیدائشی نام کیسیس کلے کے ساتھ باکسنگ رنگ میں ایک فاتح بن چکے تھے. وہ میلکم ایکس اور نیشن آف اسلام کے ساتھ منسلک تھے، جو گورے اور کالے میں علیحدگی کی وکالت کرتے تھے. اس عالمی باکسر نے اپنا مذہب تبدیل کرتے ہوئے اپنا نام محمد علی رکھا. امام جوہری عبد المالک کہتے ہیں، پوری دنیا اس وقت ہل گئی جب نیو یارک شہر کے مرکزی علاقے سے ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یہ الفاظ تھے امام جوہری عبد المالک کے، جو نیو یارک کے علاقے بروکلن میں اس زمانے میں ایک عیسائی کی حیثیت سے پروان چڑھ رہے تھے. وہ مزید کہتے ہیں، اس وقت ہماری دنیا ہل گئی جب سول رائٹس کی تحریک کے دوران ایک سیاہ فام امریکی میلکم ایکس اور نیشن آف اسلام کے ساتھ منسلک ہو گیا. محمد علی نے اپنے مذہبی عقائد کی بنا پر ویتنام کی جنگ میں شمولیت سے انکار کر دیا. انہیں اس سلسلے میں اپنے اعزازات واپس کرنے پڑے اور انہیں باکسنگ پر بھی چند سال پابندی کا سامنا کرنا پڑا. تاہم یہ سب ختم ہو گیا اور وہ ایک بار پھر نئی قوت کے ساتھ رنگ میں اترے. سن 1975 میں انہوں نے سنی عقیدے میں شمولیت اختیار کی اور پھر بعد میں اور زیادہ پر امن را یعنی صوفی ازم کو اپنا لیا. ہارورڈ یونیورسٹی کے گریگ کار کہتے ہیں،
Since the mid-2000s, his embrace of a particular type of Islam, Sufi Islam,
سن 2000 کے وسط میں محمد علی نے اسلام کی ایک جہت صوفی ازم کو اپنا لیا، جو کہ زیادہ تر صبر، برداشت، درون بینی یعنی مشاہدہ باطن اور اپنے ذہن اور ذات کا جائزہ لینے سے متعلق ہے. کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشن کی چیئر پرسن نے کہا کہ حق اور انصاف کے لمبردار کے طور پر محمد علی نے ہمیشہ ہمارے دین کے سفیر کا کام کیا. ان کے گزر جانے کے بعد بھی یہ جاری رہے گا. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اولمپک گیمز میں پہلی بار باکسنگ میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے پاکستان کے حسین شاہ آج کل جاپان میں کوچنگ کرتے ہیں. ان کا تعلق کراچی کی بستی لیاری سے ہے، جہاں کا بچہ بچہ عظیم باکسر محمد علی کے نام کا شیدائی ہے. اردو سروس کے شہناز عزیز سے باتیں کرتے ہوئے حسین شاہ نے بتایا کہ اپنے ہیرو سے پہلی بار ملتے ہوئے وہ کتنے جذباتی ہو گئے تھے.
طرح اس کی اپنی فیملی کو نا افسوس ہوا ہوا، درد ہوا ہے، اتنے درد ہمیں ہوئے مامدی کو جانے کے بعد. اس لیے کہ ایک ہمارے لیے ہیرو تھا، ہیرو ہمارے لیے اس لیے تھا، میرے لیے خاص کر میرے لیے، کہ میں نے تو اس کو دیکھ کے باکسنگ سیکھا تھا نا. جبکہ اللہ کے میں نے محمد علی سے ملا میں وہاں پہ 89 میں، تو بچپن سے اس کو دیکھ کے سیکھا تھا. 89 میں جب میں اس کو ملا میں اتنا پاگل ہو گیا، میں تو اس کو پریکٹس کر رہا تھا وہ خود پریشان ہو گیا, اتنا پاگل آدمی کون آ گیا. اور اللہ کے آپ کو پتہ نہیں, میں نے اس کو معلوم پڑا یہ اولمپک سے میڈل لیا, اس سے مجھے ایک بار ہوٹل میں بلایا اپنے, جہاں اسلام آباد ہوٹل میں, نام یاد نہیں ہے, کافی ٹائم ہو گیا, وہاں ہوٹل میں سے مجھے بلایا وہاں پہ, اور پھر مجھے اس نے ایک انعام دیا, ایک باکسنگ گلوز جو گولڈ کا تھا, اس کے اندر ڈائمنڈ تھے.
تو جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ انہیں بس چوم رہے تھے اور آپ خوشی سے, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لیاری میں تو بچہ ایسے ہی محسوس کرتا ہے. تو جب آپ چھوٹے سے تھے تو جب آپ ان کو دیکھتے تھے اور سیکھتے تھے تو کیا چیز آپ کو بہت اچھی لگتی تھی ان کی؟
اس کی یہ تھی, اس کی باکسنگ اچھی تھی, اس کا فٹ بک اچھا تھا. سنو, اس کو دیکھ کے باکسنگ, میں نے یقین کرے میں اس کو دیکھ کے باکسنگ سیکھی ہے. ہم لوگ کو تو پتا ہے کچھ, لہاری میں تو خالی فٹ بال اور باکسنگ ہوتی ہے, اور جب مامدری کا باکسنگ تو پھر مامدری تھا. یقین کرے ایسے حالات ہوتے تھے جو آپ آدمی کسی کے گھر میں جا کے ٹی وی دیکھ لے جائے, دو آنا چار آنا دے کے اس دوران میں جا کے ٹی وی دیکھتا تھا وہ فائٹ دیکھنے کے لیے.
اچھا, ان کی محمد علی کی,
محمد علی کی, اس میں جاتے تھے ہم لوگ.
تو جو شوق تھا باکسنگ کا, یہ محمد علی سے شروع ہوا لیاری میں یا ان سے پہلے موجود تھا؟
کسی بھی لیاری سے پوچھے, سب کو شوق محمد علی کو دیکھ کے ہوا ہے. پہلے لیاری میں سارے فٹ بال ہی فٹ بال تھا.
ہاں,
مجھے یاد ہے کہ باکسنگ جو بھی لیاری میں سیکھتا وہ محمد علی کو دیکھ کے سیکھا ہے باکسنگ.
تو جب محمد علی صاحب کو آپ دیکھتے تھے ٹیلی ویژن پر, ان کی مطلب واقعی اداؤں والے باکسر تھے, ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ, کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے تھے جو لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی تھی. کون سی آپ کو چیزیں یاد ہیں بہت اچھی لگیں جو آپ کو؟
باکسنگ, خیر وہ باکسنگ کھیلتا تھا, وہ مستی فائٹ کھیلتا تھا, فائٹ بھی اس سے بھی مستی مذاق کر کے,
وہی مستی جو
اس کو پنچ مار کے, ابھی کوئی بات کر رہا ہے ٹک مکہ مارا, کوئی بات کر رہا ہے پنچ مارا ہے, اس کو چھیڑ رہا آگے دکھا رہا ہے پنچ مارا ہے, یہ اس کی ادا تھی. یہ ادا ہے ہم لوگوں نے, آپ شاید میری فائٹیں دیکھی جا کے, یہ کوشش میری یہ تھی کہ میں اس طرح کھیلوں.
اچھا,
89 میں جب سے میں نے ملاقات کی تو اس سے مجھے, میں نے اسے ٹپ دی, بولا میں کیا کروں, تو اس سے بولا شاہ یوز یور لیگ, میں کو اتنی انگلش تو نہیں آتی ہے نا, میں کو اردو بھی دیکھتے آپ اتنی صحیح نہیں آتی ہے, اس سے مجھے کہا کہ پاؤں کو یوز کر, پاؤں کو یہ اس طرح جیب مار, جیب الٹا جیب مارنا, جیب مار کے نکل, جیب مار کے نکل. میری ٹکٹ یہ, آپ جائے پاکستان کسی سے پوچھے کہ میں مشہور جیب مارنے میں, الٹا نہیں الٹا جیب مارنے میں مشہور میرا یہی تھا. میری پہلی فائٹ سے آخری فائٹ دیتے کہ میں ساری فائٹ میں جیب ہی مارتا تھا.
تو آپ کی کوئی فائٹ انہوں نے دیکھی محمد علی صاحب نے؟
اس نے 89 میں دیکھی, جو انڈیا سے میں کھیلا, انڈیا کو مارا کلیکر کو, کلیکر انڈیا کا بہت اچھا باکسر تھا, اس کو میں نے مارا, اس نے فائٹ لائف دیکھی میری فائٹ اس سے.
اچھا, اسی کے بعد انہوں نے آپ کی ملاقات,
اس کے بعد بلایا مجھے.
اچھا,
اور پھر اس سے مجھے سونے کا گولڈ, اتنا گولڈ تھا, میں نے شاید آپ کو میں نے بھیج دیا ٹی وی
جی,
اس میں ڈائمنڈ لگا, میں نے وہ بھی اس سے مجھے دیا, پریزنٹ کیا. میرے کو نہیں بلایا, ابرار تھا, اس نے تین اولمپک کھیلا تھا, 84, 88, 92, تین اولمپک کھیلا تھا اس سے. تو ہم دونوں کو اس نے بلایا تھا وہاں پہ ہوٹل میں, پھر اس سے مجھے میڈل دیا سونے کا, اس سے بولا کہ یہ اولمپک میڈلسٹ ہے برونز میڈل. تو پھر اس سے محمد علی نے مجھے, اس سے مریم علی بھی اس کی بیٹی, بیٹی بھی ساتھ تھی, بیٹی بھی ساتھ تھی, بھائی بھی ساتھ تھی, اس نے مجھے نکاح کر دیا. آپ نے
ابھی آپ کو میں دیکھ رہی تھی, آپ اجرک اور ٹوپی پہنا رہے تھے, سندھی اجرک اور ٹوپی, تو یہ بہت ہی عزت کی بات ہوتی ہے سندھ میں جب کسی کو آپ اجرک پہناتے ہیں اور ایک برادرانہ جذبے کا بھی اظہار ہوتا ہے. تو محمد علی صاحب کو پتا تھا کہ لوگ
سو پتا کہ آپ نے, کیونکہ ہم سندھ میں رہنے والے ہیں, کراچی میں رہنے والے, لیاری میں رہنے والے, تو ہمارا یہ ثقافت ہے نا یہ اجرک اور ٹوپی پہنانا.
دیکھیے کتنی انہوں نے تکلیفیں بھی اٹھائیں, بہت پریشانیاں, ساری زندگی بیماری انہوں نے برداشت کی, مگر ان کی معصومیت اور مسکراہٹ کبھی کم نہیں ہوئی. تو کیونکہ آپ نے خود سے دیکھا ہے, تو واقعی وہ اتنے معصوم لگتے تھے اصل زندگی میں جیسے ہمیں لگتے ہیں؟
معصوم تھا, بہت معصوم تھا, بہت کھیلتا, مزے مزا کرتا, کسی ملتا تھا مستی مزا کرتا تھا, محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ورلڈ چیمپئن ہے, اتنا بڑا پلیئر ہے, چاہے وہ کسی پرائم سے ملے, منسٹر سے ملے, جس سے بھی ملے, دنیا کے بڑے بڑے آدمی سے ملے, ان سے مستی مزاق کرتا تھا, ان کو مکھی مارتا تھا, مکھی بتاتا تھا سب کو, ایسا بھائی بیٹا دوست کوچ استاد سب, ایسا مامدری کی طرح آدمی تھے. مامدری بس بڑا افسوس ہو رہا ہے, بڑا دل میں یقین کر درد ہو رہا ہے, درد. ہم نے اس کو باکسنگ دیکھ کے سیکھی, میں کیا سارے لیاری والے خاص کر, میں تو چلو میں تو اس کا وہی تھا نا, کیا بولتے ہیں, پرستار تھا اس کو, یقین کرے اسلام آباد میں آیا میں جا کے ایسا بھاگا ہوں, حالانکہ پاکستان گورنمنٹ نے مجھے آگے کیا تھا, اس کو ریسیو کرنے کے لیے کہ اولمپک میڈلس میں لیا تھا. میں نے جا کے اس کو اتنا پکڑا, اس کو پیار کیا, یہ کیا. مامدلی تو مامدلی تھا, مامدلی میرے لیے نہیں پاکستان سب کے لیے ایسا ہیرو ہے, ہیرو ہے, ہیرو تھا.
یہ تھے پاکستانی اولمپئن حسین شاہ جو اپنے ہیرو اور آئیڈیل محمد علی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے.
علاقائی فوجیں جو بوکو حرام کے خلاف لڑ رہی ہیں اس کے ایک ہفتے بعد تازہ حملہ کر رہی ہیں, جب دہشت گرد گروپ نے نائجیریا میں ایک سال کے دوران اپنا سب سے مہلک حملہ کیا تھا اور نائجیریا کی سرحد کے قریب بوسو نامی قصبے پر قبضہ کر لیا تھا. شمالی کیمرون سے موک ایڈون کنزیکا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ علاقائی سطح پر یہ کارروائی اس کے ایک ہفتے بعد ہو رہی ہے جب بوکو حرام نے نائجیریا میں بوسو کی ایک فوجی چوکی پر حملہ کر کے کم از کم 26 فوجوں کو ہلاک کر دیا تھا. شمالی کیمرون کے اعلیٰ کمانڈر میں سے ایک جنرل جیکب کارڈجے نے کہا کہ نائجیریا اور چاڈ کے فوجی نائجر میں ہیں, بوکو حرام کے مضبوط ٹھکانوں پر حملہ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیدل فوج حملہ کرے گی جس کے ساتھ توپ خانہ ہوگا. فوگوڈے موگوڈا سے زیلوئس تک مینڈارا پہاڑیاں ہیں جس کے بعد جھیل چار تک میدانی علاقہ ہے اور یہ 400 کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اس مہینے امریکی شہری ان امیدواروں کے انتخاب کے عمل کا ایک اہم حصہ مکمل کر لیں گے جن کے لیے وہ نومبر میں امریکہ کے صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالیں گے. امریکہ میں دو بڑی سیاسی جماعتیں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی ریاستی سطح پر آخری سیاسی پرائمری انتخابات یا کاکسس کا انعقاد کریں گی جن میں ان ریاستوں کے ووٹرز ان جماعتوں کے قومی کنونشنز کے لیے ڈیلیگیٹس چنیں گے. یہ ڈیلیگیٹس اس کے بعد صدر کے عہدے کے لیے اپنی پارٹی کے امیدوار کا چناؤ کریں گے. امریکی آئین کے بانی سیاسی جماعتوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے اور ان پر اعتماد بھی نہیں کرتے تھے. حکومت کے بارے میں ایک مشہور مضمون میں آئین کے ایک بانی جیمز میڈیسن نے, جو بعد میں امریکہ کے صدر بنے, خبردار کیا کہ حریف جماعتوں کے تنازع میں عوامی بھلائی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. آئین میں پارٹیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے, لیکن اس کے بجائے اس میں کہا گیا ہے کہ صدر کو ہر ریاست کے الیکٹورز کے ذریعے چنا جائے گا جو اس کی تشکیل کریں, جسے الیکٹورل کالج کہا گیا. امریکہ کے پہلے دو صدارتی انتخابات میں جارج واشنگٹن کو الیکٹورل کالج نے نامزد اور منتخب کیا تھا, لیکن 1776 تک سیاسی جماعتیں ابھر چکی تھیں اور امریکی کانگریس اور ریاستی پارلیمنٹ کے اندر پارٹی کے کاکسس امیدواروں کا انتخاب کرتے تھے جن کے لیے الیکٹورل کالج ووٹ ڈالتا تھا. پارٹی کاکس کے نظام نے 1832 میں پارٹی کے قومی کنونشن کی راہ ہموار کی جو عام طور پر ان ڈیلیگیٹس پر مشتمل ہوتا تھا جنہیں مختلف ریاستیں منعقد ہونے والے پارٹی کنونشنز میں منتخب کیا جاتا تھا. پارٹی کنونشن سسٹم پر پارٹی کے رہنما اور سیاسی کرتا دھرتا غالب رہتے تھے, ایک ایسا عمل جس میں شفافیت کا فقدان تھا اور اس میں اکثر اوقات رائے دہندگان کی خواہشات کو بہت کم ملحوظ رکھا جاتا تھا. 1901 میں فلوریڈا وہ پہلی ریاست بن گئی جہاں قومی کنونشن کے لیے ڈیلیگیٹس کے چناؤ کی خاطر صدارتی پرائمری انتخاب کا انعقاد ہوا. اس کے بعد عشروں میں مزید ریاستوں نے پرائمری انتخابی نظام اپنایا جس نے رہنماؤں کا عمل دخل کم کیا اور ووٹروں کو امیدواروں کے چناؤ کے لیے زیادہ بااختیار بنا دیا. 1992 تک ڈیموکریٹس 40 ریاستوں میں اور ریپبلکنز 39 ریاستوں میں پرائمری انتخابات منعقد کرنے لگے. آج ریاستی اور مقامی حکومتیں پرائمری انتخابات کا انعقاد کرتی ہیں, پارٹی کے عہدیدار کاکسس ترتیب دیتے ہیں. کچھ ریاستوں میں پرائمری انتخابات ہوتے ہیں جبکہ دوسری ریاستوں میں کاکسس ہوتے ہیں یا دونوں کا ایک امتزاج. پرائمری انتخابی نظام میں جمہوریت کی طرح سے کچھ خود اپنے نقائص بھی ہیں اور اسے بہت سے چیلنج بھی درپیش ہیں, لیکن امریکہ میں ملک کے سب سے بڑے عہدے کے لیے امیدوار کا چناؤ پارٹی کے لیڈر یا حکومتی عہدیدار نہیں بلکہ اصل میں عام ووٹرز کرتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
علی ظفر اور شاہ رخ خان نئی فلم میں ایک ساتھ، تفصیلات فکر و فن میں۔
نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا، نہیں معلوم مجھ کو کیا جگہ تھی وہ جہاں میں تھا، تھی محفل رقص۔
گلوکاری اور اداکاری کی دنیا کے چاکلیٹی بوائے علی ظفر کا تعلق بھلے پاکستان سے ہو، لیکن بالی ووڈ میں بھی وہ ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں، اور اب علی ظفر اور بالی ووڈ فلموں کے فینس دل تھام کے بیٹھے، کیونکہ سرپرائز خوشگوار بھی ہے اور بڑا بھی۔ راک سٹار علی ظفر اپنی بالی ووڈ فلم واک اینڈ ٹاک میں کسی اور کے نہیں بلکہ کنگ خان شاہ رخ خان کے ساتھ سلور اسکرین شیئر کریں گے۔ انگلش جیسی سپر ہٹ فلم کی ڈائریکٹر گوری شندے کی فلم واک اینڈ ٹاک کی سٹار کاسٹ میں آلیا بھٹ، آدتیہ کپور اور کنال کپور بھی شامل ہیں۔
آج میں امریکہ کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، ایک دن پورا امریکہ میرے پیچھے بھاگے گا۔
فلم کی پاکستان میں پبلسٹی کی ذمہ دار فرم انسائکلو میڈیا کی عہدیدار امارہ حکمت نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ واک اینڈ ٹاک ایک فلم میکر یعنی عالیہ بھٹ کے سفر کی کہانی ہے، جس میں وہ اپنی شارٹ فلم کے موضوع کی تلاش میں نئے نئے لوگوں سے ملتی ہیں۔
سر گھومے چکر کھائے، دل دل سے ٹکر کھائے، ارے میں کھویا کہ تو کھو گیا،
اسی سفر میں اس کی ملاقات شاہ رخ خان اور علی ظفر سے ہوتی ہے۔ شاہ رخ خان فلم میں ماہر نفسیات کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
چھو کر میرے من کو کیا تم نے، کیا اشارہ بدلا یہ موسم، لگے پیارا جگ سارا، چھو کر میرے من کو کیا تم نے۔
میوزک ڈائریکٹر امیت تریویدی کا کہنا ہے کہ وہ فلم میں اپنا کام مکمل کر چکے ہیں اور اب پوسٹ پروڈکشن کا کام ہو رہا ہے۔ توقع ہے کہ فلم نومبر میں ریلیز ہوگی۔
چھوڑیں گے توڑیں گے دم، مگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے، او یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے۔
علی نے آخری دفعہ یش راج فلمز کی کل دل میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو، تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر تھے جو گل۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔